آل عمران، اس سے قبل ختم ہوئی تھی، اور ہم نے سورہ نساء پڑھنی ہے اور اس کا خلاصہ پڑھنا ہے، اس لیے قرآن آپ کے سامنے ہو اور جو آیت میں بتاؤں وہ آیت نمبر دیکھتے رہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا.
یہ سورۃ النساء، اس سورت کا نام ہے، اور یہ قرآن پاک کی جو ترتیب اس وقت ہمارے سامنے مصحف کی شکل میں موجود ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا چوتھا نمبر ہے الفاتحہ، اس کے بعد البقرہ، پھر آل عمران، اور پھر النساء. آغاز جب قرآن کا ہوا تو مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے مکی سورت سے آغاز ہوا تھا، سورہ فاتحہ مکی سورت تھی، اور اس کے بعد البقرہ مدنی سورت تھی، اور یہ سلسلہ جب چلا ہے تو البقرہ اور آل عمران اور النساء اور المائدہ، یہ سورت مدنی ہیں. انعام سے پھر سلسلہ شروع ہوا مکی سورتوں کا، اور ہم نے یہ اس سے پہلے بارہا اپنے دروس میں اس چیز کو پڑھا تھا کہ تمام صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور مکی صورتوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے مدنی صورتوں کو، اور ان صورتوں کے پھر مجموعے ہیں. مکی صورتوں کا مستقل مجموعہ ہے اور مدنی صورتوں کا مستقل مجموعہ ہے. انعام اور اعراف مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد انفال اور توبہ یہ مدنی ہے، اور یونس اور ہود اور یوسف یہ مکی ہیں. تو اس طریقے پہ یہ سلسلہ آگے تک جا رہا ہے. یہ سورت النساء اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سورت میں عورتوں کے مسائل کو زیادہ طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور مناسبت کے لحاظ سے اس کا نام بھی النساء اسی لیے پڑا کہ عورتوں کے مسائل کے ضمن میں. النساء عورتوں کا نام، اور یہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء ہے، یعنی عورتوں والی سورت. یہ اعتراض اور یہ کمی محسوس نہ ہو عورتوں کو کہ ان کے مسائل کا یا ان کے جذبات کا یا ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، اور ہر معاملے میں مردوں ہی کے مسائل کو اور مردوں کے نام کو بیان کیا گیا. یہاں اس خیال کی تردید ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے مسائل اپنی جگہ ہیں، اور عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق، اور جیسے حقوق مردوں کو حاصل ہیں اسی طریقے پہ عورتوں کے لیے مستقل مخصوص اپنے حقوق ہیں. اس سورت کی جو پہلی آیت ہے یہ اہم ترین آیت ہے, اور یہ وہ آیت ہے جو ہر خطبے کا حصہ ہے, وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا وہ جہاد کا ہو, اور خصوصی طور پہ جو نکاح کا خطبہ ہے, نکاح والے خطبے میں اس آیت کو ضروری طور پہ پڑھا جاتا ہے. اس صورت میں تین اہم بڑے وہ مسائل موجود ہیں جو ہر صورت میں موجود ہیں. قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے, خواہ وہ انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد اور والعصر جیسی چھوٹی مختصر ترین صورتیں ہوں یا سورہ بقرہ جیسی طویل ترین صورتیں ہوں, تین آیات والی صورتیں ہوں یا 300 آیات والی صورتیں ہوں, ایک آیت ہو یا 10 آیات ہوں, کوئی آیت اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں عقیدہ توحید کو اور عقیدہ نبوت و رسالت کو اور عقیدہ یوم آخرت کو بیان نہ کیا گیا ہو. یہ تین اہم مضمون قرآن پاک کے ہر صورت میں موجود ہیں. یہاں پر وہ تین اہم مضمون تو ہیں ہی, ان مضامین کے علاوہ عقائد کے مسائل ہیں یعنی توحید کے, اور اسی طریقے پہ وہ مسائل جو مسلمان معاشرے کے اجتماعی مسائل ہیں اور مسلمانوں کے انفرادی مسائل ہیں, خصوصاً وہ مسائل جو گھروں کے مسائل ہیں, جو عورتوں کے مسائل ہیں, بیویوں کے مسائل ہیں, اولاد کے مسائل ہیں, وراثت میں ان کا حصہ ہے, یتیموں کے حقوق ہیں, بیواؤں کے حقوق ہیں, طلاق یافتہ عورتوں کے حقوق ہیں, تو گھروں اور خاندانوں اور رشتوں کے حقوق. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں دو اہم چیزوں کو بیان کیا گیا, ایک تقویٰ کو اور ایک صلہ رحمی کو, یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرو اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرو. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں جب ادا ہوں گے اسی کا نام تقویٰ ہے, اور ان دونوں کو پھیلا دیا جائے تو تقویٰ کے ساتھ صلہ رحمی کا لفظ آتا ہے, جو اس سورت کی پہلی آیت میں ان دونوں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اس سورت کا اپنی ما قبل والی پہلی سورت سے ربط اس طریقے پہ ہے کہ آل عمران کی جو آخری آیت تھی وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو آل عمران کا اختتام تقویٰ پر ہوا تھا, واتقوا اللہ, اور اسی تقویٰ سے اس سورت کو پھر شروع کیا جا رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تو اس سورت کا اپنی پہلی سورت سے یہ ایک ربط ہے. اس کے علاوہ اور کئی ربط ہیں, یعنی کئی وہ مسائل جو آل عمران میں تھے اس سورت میں بھی موجود ہیں, اور کئی ایسے مسائل جو آل عمران میں اجمالی طور پہ بیان کیے گئے تھے ان کی تفصیل ہم کو اس سورت النساء میں ملے گی. اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے وہ ہے المائدہ. المائدہ کا النساء اس سورت کے ساتھ وہی ربط ہے جو اس النساء کا اپنی پہلی والی سورت آل عمران سے ہے. اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے اللہ کی توحید پر, اور ساتھ ہی مسائل پر جو عورتوں اور مسلمانوں کے باہم مسائل ہیں, انہیں مسائل سے المائدہ کا آغاز ہوگا, وہ ان کا آپس کا ربط ہے. مسلمان معاشرہ جن دو مضبوط بنیادوں اور مرکزی باتوں پر دائم رہ سکتا ہے, ان میں ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو حکمراں ہو اور اس حکومت کا جو نظام ہو وہ نظام کس قسم کا ہو, اور اس نظام کا ذمہ دار انسان جو خلیفہ ہے وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے کے روابط رکھتا ہے. یہ تو ایک وہ بات ہے جو اس سورت کا بنیادی مضمون ہے, اور ہر مسلمان معاشرے کا بنیادی یہ مضمون ہوا کرتا ہے کہ جو حکمرانی ہے اور حکومت اور جو نظام ہے یہ کس طریقے پہ چلے گا اور کس طریقے پہ اس کا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہوگا. دوسرا جو بنیادی مرکزی مضمون ہے وہ خود مسلم معاشرے کا وجود ہے, یعنی مسلمانوں کے اندر جو خاندان ہے, گھر ہے, ان گھروں میں, ان خاندانوں میں جو رشتے ہیں, ان رشتوں کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں, ان حقوق میں ایک تو عام حق ہے, ساری زندگی ان کا حق ادا کرو, والدین ہو, بیوی ہو, اولاد ہو, یا قریب یا دور کے رشتہ دار ہو. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے خاندان میں جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, جو اس کے رشتہ دار ہیں, ان رشتہ داروں میں اس مرنے والے کا مال وراثت کس طریقے پہ تقسیم ہوگا, وراثت کا مسئلہ یہ بھی حقوق کا ایک حصہ ہے. تو اس سورہ نساء میں تمام رشتہ داروں کے حقوق اس طریقے پہ بیان کیے گئے ہیں کہ وراثت کے مسائل کو بیان کیا, اور وراثت کے مسائل کی جو تفصیل یہاں ہے وہ دوسری کسی صورت میں موجود نہیں ہے. اس صورت کا جو ترہ امتیاز ہے اور جو خصوصیت ہے, وہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس صورت میں بعض ایسی آیات ہیں, جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ میں بعض ایسی آیات ہیں جو پورے قرآن میں موجود نہیں ہیں, اور سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو پورے قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے, وہ ہے آیت الکرسی. تو اس سورہ النساء میں بعض ایسی ایک سے زیادہ ایسی آیات ہیں جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے, فضیلت کے اعتبار سے, عظمت کے اعتبار سے, اہمیت کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ اس قسم کی صورتیں اور جو کچھ اس قسم کی آیات اور جو کچھ ان آیات میں ہیں, یہ آیات قرآن کی دوسری کسی صورت میں موجود نہیں ہے. تو اس اعتبار سے سورہ نساء کی اپنی ایک خصوصیت ہے جو کسی اور صورت کو حاصل نہیں ہے, اور یہ بھی خواتین کے لیے بشارت ہے اور خواتین کے لیے خوشخبری ہے کہ خواتین کے نام پر جس صورت کو نازل کیا گیا, اس صورت میں ایسی اہم ترین آیات کو نازل کیا گیا جو کسی دوسری صورت میں موجود نہیں ہے. پھر بھی اگر عورتیں ناراض ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کی بھی مشیت ہے کہ عورتیں خوش ہوں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ عورتیں خوش ہوں. پھر بھی اگر خوش نہ ہوں تو اللہ ان کو خوش کرے, ورنہ خوشخبری کے لیے ڈھیر ساری آیات موجود ہیں. تو یہاں پہ آیت نمبر ایک تو اہم آیت ہے کہ اس میں تقوی اور صلہ رحمی کا ذکر ہے. آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چھ تک یہ وہ حصہ ہے جس میں تقوی کا ذکر ہے, اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو لوگو, تم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگو, تم سب کو آدم اور حوا سے پیدا کیا گیا, تو کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں, سب برابر ہیں. ہاں البتہ مرد کے جو مراتب ہیں وہ الگ ہیں, لیکن جو تقوی کا معاملہ ہے, نیکی کا معاملہ ہے, اور انسان ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اس میں مرد کو عورت پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. تقوی اور نیکی کے اعتبار سے سب برابر ہیں. اس لیے فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس سے ڈرو, اور اسی نے تمہیں ایک دوسرے کا رشتہ دار بنایا, اس لیے رشتوں کو ادا کرو اور اللہ سے ڈرو. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یتیموں کے حقوق ادا کرو, وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کے حقوق ادا کرو. اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے پہ کوئی رشتہ دار ہڑپ نہ کرے. اور اگلی آیات میں جو اہم مسئلہ ہے وہ عدل کا ہے. آیت نمبر تین میں یہ بتایا گیا کہ ایسی عورتیں جو بیوہ ہو جائیں اور ان کے ساتھ یتیم بچے ہوں, ان کو سہارا دینے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے. اور عام حکم اس سے یہ نکلتا ہے کہ مسلمان مرد کے لیے دو عورتیں اور تین عورتیں اور چار, یعنی دو اور تین اور چار بیویاں اس کے رکھنے کی گنجائش اور اجازت ہے. مثنی و ثلاثہ و رباع, لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ لگا دی کہ اس کے لیے عدل. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, تو فَوَاحِدَةً, ایک پر کفایت کرو, ایک ہی کافی ہے, اس سے زیادہ یعنی زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرو, ورنہ عدل قائم نہ رکھ سکو گے, اور عدل قائم نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. اگلا معاملہ پھر یہی ہے کہ عورتوں کے لیے جو کچھ مقرر کیا گیا ہے وہ ان کو دے دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, یہ مہر کا ذکر ہے کہ مہر عورتوں کا حق ہے. یہ نہیں کہ مہر بیوی کے نام پہ لکھا ہوا ہے اور دیا جاتا ہے لڑکی کے ماں باپ اور بھائیوں کو. بھائی یہ مہر ماں باپ کا ہے یا بیوی کا ہے؟ تو مہر لکھا جاتا ہے بیوی کا اور دے دیا جاتا ہے دوسروں کو, تو مہر بیوی کا حق ہے. جس سے نکاح ہو رہا ہے اس کو فوراً ادا کیا جائے, اور مہر ہم مسائل جب تفصیل سے پڑھیں گے, مہر اتنا ہو کہ وہ زمانے کے اعتبار سے مناسب ہو. شرعی مہر کوئی مقرر نہیں کیا گیا, مہر فاطمی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے مسلمان عورتوں کے لیے مہر اسی لیے مقرر نہیں کیا کہ ہر زمانے کے حالات اور ہر ملک کے حالات, ہر خاندان کے حالات, ہر مرد اور عورت کے اپنے مخصوص حالات ہیں, اس حالات کے اعتبار سے اتنا مناسب مہر ہو جو دونوں کے لیے دینے اور لینے کی اتنا کم ہو کہ وہ معلوم نہیں ہو کہ 3200 روپے مہر شرعی اور مہر فاطمی بالکل غلط ہے, یہ ظلم ہے اور یہ گویا کہ ناجائز کام ہے, اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ معلوم نہیں ہو کہ 50 لاکھ اور 5 لاکھ اور 20 لاکھ, یہ بھی زیادتی ہے لڑکے پہ اور شوہر پہ اور مرد پہ. تو ایسا مہر ہو جو برابر ہو دونوں کے لیے, یہ چیز یہاں بیان ہوئی. اور اگلی آیت میں پھر یہی مسئلہ ہے کہ یتیم اگر چھوٹے ہیں تو ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرو تاکہ وہ اپنے بچپن اور کم عقلی کی وجہ سے اپنا مال ضائع نہ کریں. آیت نمبر 7 سے اس چیز کو بیان کیا کہ وراثت کے معاملے میں مردوں کے اپنے حقوق ہیں, عورتوں کے اپنے, للرجال نصیب وللنساء نصیب, عورتوں کا اپنا نصیب اور حصہ اور مردوں کا الگ الگ حصہ, ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے وہ ان کو ملے گا. آیت نمبر 9 بڑی اہم ہے, یہاں بتایا گیا جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا, جو ہم نے بتایا کئی مرتبہ. تو اللہ نے دو چیزیں بیان کی کہ اگر دو کام تم کرو تمہاری اولاد کے مستقبل کی ضمانت ہم دیتے ہیں. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَتَّقْوَا, اور تقویٰ کیا ہے یہ اس کے بارے میں تفصیلی انشاء اللہ کی توفیق شامل حال رہی, وہ 4 مستقل تفصیلی درس ہوں گے اس کے بارے میں کہ تقویٰ کیا ہے, وہ تقویٰ کے 4 درس انشاء اللہ ہوں گے, اس میں تفصیل سے قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں ہم پڑھیں گے انشاء اللہ کہ تقویٰ کیا ہے. یہ بار بار جو تقویٰ کا ذکر اور قرآن میں بار بار آ رہا ہے اور خاص طور پر اس صورت میں, تو فرمایا کہ اگر تم متقی بن جاؤ اور زبان سے اچھی بات کہو تو تمہاری اولاد کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. آیت نمبر 10 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال کھانے والے حقیقت میں اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے. یہ مسئلہ چلا, اب آیت نمبر 11 سے جو اصل مسئلہ ہے اس صورت کا وہ شروع ہوا, وہ ہے تقسیم وراثت کس طریقے پہ ہوگی, تقسیم وراثت کس طریقے پہ ہوگی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کس کا کتنا حصہ ہے, یہ آیت نمبر 11 اور 12 میں پوری تفسیر اس کی موجود ہے. آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کی ہوئی حدیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. آیت نمبر 15 سے 18 تک 4 آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے کو بے حیائی اور فحاشی اور بدکاری سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. یہاں جو آیت نمبر 15 میں جو حکم ہے اس کی تفصیل سورۃ النور میں بعد میں نازل ہوئی, جو ہم نے سورۃ النور میں پڑھا تھا کہ عورت کے بارے میں اگر فحاشی یا بدکاری کا معاملہ ہو تو اس کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے. آیت نمبر 19 سے لے کے 21 تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت مال وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اس کو ہتھیا لے یا کسی عورت پہ زبردستی کوئی قبضہ کر لے, بلکہ یہ ایک خاص حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وعاشروہن بالمعروف, آیت نمبر 19 میں یہ عام حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہمیشہ. یہ سلسلہ چلا اور آیت نمبر 21 تک گیا, آیت نمبر 21 تک یہ سلسلہ چلا. آیت نمبر 22 اور 23 میں جو چیز بیان کی گئی وہ آیت نمبر 22 سے 25 تک, پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے, وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے وہ کون کون سی عورتیں اور کون کون سے رشتے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وآخر تک. اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کی شرائط کیا ہیں, اور اگلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی کو پھیلنے سے روکا جائے. آیت نمبر 26, 27, 28 میں توبہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ توبہ کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. آیت نمبر 29 سے 33 تک یا ایھا الذین آمنو یہ بتایا گیا کہ ایمان والو تم ناجائز طریقے پہ ایک دوسرے کا مال حاصل نہ کرو. ہاں اس کے لیے جو جائز طریقے ہیں وہ یہاں بتا دیے گئے. آیت نمبر 30 میں یہ بتایا گیا کہ عدوان اور ظلم و زیادتی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آیت نمبر 31 میں بتایا گیا کہ تم لوگ اگر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالی عفو اور معافی کا معاملہ کرے گا. آیت نمبر 32 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا, تو کسی اور کو لالچ اور طمع اور حسد سے نہ دیکھو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اس کا فضل اور کرم مانگا کرو. یہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ خاندان میں, گھر میں اور معاشرے میں سربراہی اور قیادت یہ مرد کو حاصل ہے, برتری مرد کو حاصل ہے. الرجال قوامون علی النساء, اور اس کی وجہ بھی یہاں بیان کر دی. اور ساتھ یہ بتایا کہ وہ عورتیں جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جو اچھی عورتیں ہیں ان کی کیا صفات ہیں, صالحات, قانتات, حافظات. تیسری چیز یہ بیان کی کہ اگر نافرمانی اور اختلاف ہو تو بیوی کو سمجھانے کا اور اس کی اصلاح کرنے کے کتنے طریقے ہیں. آیت نمبر 35 میں یہ بتایا گیا کہ میاں بیوی میں جب اختلاف ہو تو دونوں خاندانوں سے ایک ایک حکم مقرر کرو جو دونوں کے آپس کے جھگڑے اور اختلاف کا فیصلہ کرے. آیت نمبر 36 سے 40 تک حقوق اور مسائل کے ساتھ ساتھ توحید کا ذکر ہے. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب, یہ تمام چیزیں. اگلی آیات میں بخل اور بخیل کی مذمت اور ریاکاری کی مذمت, اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب, اور آخر میں پھر نیکی کی حقیقت. آیت نمبر 40 میں اس سورت کی جو اہم ترین آیات ہیں ان میں یہ ایک آیت اب آ گئی, آیت نمبر 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے. اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت سے ایک ایک گواہ کو ہم لائیں گے اور تمام گواہوں پر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم گواہ بنائیں گے. اگلی آیت میں یہ بتایا گیا, آیت نمبر 42 میں, کہ قیامت کے دن نافرمانی کرنے والے افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم نے بات مانی ہوتی. آیت نمبر 43 سے 45 تک ایمان والوں کو حکم دیا گیا نماز کا, اور نماز کے آداب کا ذکر ہے, تیمم کا ذکر ہے, اہل کتاب کی مذمت ہے, اور ان کی دشمنی کا ذکر ہے جو ایمان والوں سے یہ کرتے ہیں. اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں تمہارے لیے مدد کے طور پہ اللہ ہی کافی ہے. یہاں پر یہ آیت نمبر 46 اور 45 پہ بات ختم ہوئی. 46 اور 47 میں اہل کتاب اور خصوصاً من الذین ہادوا یحرفون الکلم, یہودیوں کا ذکر ہے, یہ خباثت کرتے ہیں, شرارت کرتے ہیں, اس لیے ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, اللہ نے ان پر لعنت بھیجی. اگلی آیت انہی سے خطاب ہے, اور یہ بتایا گیا کہ انہی میں ایک تھے ہفتے والے, اصحاب